बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام اندازے جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہفتہ مقدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی عوام کے مقابلے میں عالمی سامراج تھا جسے شکست کا سامنا ہوا، رہبر انقلاب اسلامی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک انصاف کا نظام صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کی معیشت بھی درست نہیں ہوگی۔ اور افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی فوراً ختم کی جائے، اینٹونیو گوتریش۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ میں ایران کے مقابلے میں یہ عالمی سامراج تھا جو صدام کی ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہفتہ دفاع مقدس کی آمد کی مناسبت سے دفاع مقدس کے کمانڈروں اور جانبازوں سے ملاقات میں فرمایا کہ دفاع مقدس کے حقائق کو دنیا والوں اور نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا بلکہ صدام کی پشت پر عالمی سامراج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے انقلابی اور اسلامی نظام پر سامراجی حکومتوں کا حملہ غیر فطری نہیں تھا، کیونکہ یہ حکومتیں ایران کے اسلامی انقلاب سے سخت چراغ پا تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں سمجھ رہی تھیں کہ یہ انقلاب صرف سامراجی طاقتوں کی ایک وقتی سیاسی شکست نہیں ہے بلکہ اسلامی انقلاب تسلط پسندانہ نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام کے لیے بات ناقابل برداشت تھی کہ ایران کے عوام اس دور کے امریکہ جیسی بڑی طاقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اسی لیے امریکہ نے ایرانی عوام سے انتقام لینے کی ٹھان لی اور اس نے طبس کے ناکام ہوائی حملے کے ذریعے کودتا کرانے اور ایران کے اندر اقوام کو اکسانے جیسے اقدامات کیے، لیکن جب اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملا تو اس نے صدام کے ذریعے جنگ مسلط کرا دی۔ مگر ایران کے عوام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنا دیا، اور آج سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ایرانی عوام پوری قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل باخری نے کہا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دفاع مقدس کے یادگار کارنامے فراموش کر دیے جائیں. جنرل باخری نے ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی سے سابق فوجی کمانڈروں اور دفاع مقدس کے جابازوں کی ملاقات کے دوران کہا کہ دفاع مقدس نے ایرانی عوام کی شناخت، سلامتی اور عزت و شرف کو ضمانت فراہم کی تھی، اور دفاع مقدس نے اسلامی انقلاب کی اعلیٰ قدروں کو غیر متزلزل بنا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ خداوند عالم کے لطف و کرم، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری اور شہداء کے خون سے ایران کی ترقی و پیش رفت کے عظیم سرمایے میں تبدیل ہو گئی. واضح ہے کہ آج سے ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران عالمی سطح پر انصاف کے مکمل نفاذ کی حمایت کرتا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور زور زبردستی کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے تقریر کے دوران شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دنیا کے دوسرے گوشے میں بسنے والی ایک حکومت نے علاقے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمان میں ایرانی جوانوں نے ناکام بنا دیا. ان کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے مجرمانہ اقدام کو منصفانہ عدالتی نظام میں اٹھا کر مجرم کو سزا دلانے کی کوشش جاری رکھیں گے. صدر رئیسی نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر عدل و انصاف کے قیام کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ انصاف سے اتحاد قائم ہوتا ہے اور ظلم سے جنگ کی آگ بھڑکتی ہے. پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور پاکستانی کرنسی کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر جا پہنچا. پاکستانی میڈیا کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. امریکی ڈالر مزید 1.09 روپے مہنگا ہونے کے بعد 240 روپے کا پروٹریٹ کر رہا ہے. گزشتہ 28 جولائی کو ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 239.94 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک انصاف کا نظام درست نہیں ہوتا اس وقت تک ملک کی معیشت بھی درست نہیں ہوگی. پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر آل پاکستان وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے امپورٹڈ حکومت پاکستان کو دلدل میں لے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. عمران خان نے کہا کہ وہ ملک کو مہنگائی کے اس دلدل سے نکالیں گے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 13 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. کابل سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ دھماکہ بجلی کے محکمے کی مرکزی عمارت کے قریب ایک ریسٹورنٹ میں ہوا. اس دھماکے میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے اور 13 دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 5 بتائی گئی ہے. دھماکے کی نوعیت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے، لیکن بعض غیر مصدقہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جنرل اسمبلی کے 77ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے سے باز آ جائے اور افغان لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اتوار کے روز بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کا ضائع ہونے والا موقع دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا. اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی عوام نے 21 ستمبر کے انقلاب کی 7ویں سالگرہ کی مناسبت سے صوبہ سادہ میں وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی ہیں. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ اور اس تحریک کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ ان کی حمایت میں نعرے درج تھے. ریلیوں کے اختتام پر مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا اور ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں یمن کے عوامی حکمرانوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا. مقررین نے اپنے خطاب میں یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت کی اور اس جارحیت میں امریکہ کو سعودی اتحاد کا شریک جرم قرار دیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب اور نیویارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس جاری ہے اور دنیا کے سربراہان مملکت, وزرائے اعظم اور عالمی رہنما وہاں پر موجود ہیں, اور یہ موقع ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ ممالک کے رہنما اپنے اپنے ملکوں کے موقف, نظریات اور جو ان کی پالیسیاں ہیں اس سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں. اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بھی نیویارک میں موجود ہیں. اب سے چند گھنٹے قبل انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطابی کیا. اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کی اور ایران کی جانب سے ایک بہترین عالمی سطح کا سفارتکاری کا جلوہ پیش کیا گیا. ہم آج کے پروگرام میں صدر کی تقریر اور تقریر میں جو چند اہم نکات ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی اہمیت کیا ہے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کن کن عالمی رہنماؤں سے انہوں نے کن کن موضوعات پر بات کی ہے. اگر وقت نے اجازت دی تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں.
صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے نیویارک میں متعدد ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے. اس درمیان انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ ارادہ رکھتا ہے, اور ایران اور پاکستان کے تعلقات ثقافتی اشتراکات کی بنیاد پر تاریخی نوعیت کے ہیں. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ثقافتی اشتراکات کی بنیاد پر تاریخی نوعیت کے ہیں اور دونوں قومیں ایک دوسرے کو ایک خاندان تصور کرتی ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعاون کی توسیع میں کسی بھی حد کا قائل نہیں ہے, اور وہ مختلف شعبوں من جملہ تجارتی, اقتصادی, توانائی اور حمل و نقل میں دو طرفہ تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کا خواہاں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی طرفین کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بڑھتی ملاقاتیں اور مشاورت باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کی توسیع میں مثبت کردار ادا کریں گی. پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے ملک کی حمایت اور خاص طور پر سیلاب کے دوران ایرانی حکومت اور عوام کی امداد کا شکریہ ادا کیا. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورے نیو یارک میں مختلف ادیان الہی کے رہنماؤں سے ملاقات میں بھی کہا کہ ادیان الہی کے درمیان کسی بھی طرح کی لڑائی اور کشیدگی ان ادیان الہی کے نقصان میں ہے, اور اس کے نتیجے میں سماج و معاشروں میں الہادی افکار پنپنا شروع ہو جائیں گے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ انسانیت کو دو خونریز جنگوں اور عالمی سطح پر المیے کا سامنا رہا ہے, اور سماج میں توحید و یکتا پرستی سے دوری کے نتیجے میں فلسطینی عوام گزشتہ 70 برس سے الہادی ظلم کا سامنا کر رہے ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک پر مکمل ایمان و یقین کے ساتھ فیصلے کیے جائیں اور یکتا پرستی کو مد نظر رکھا جائے۔ صدر مملکت نے اسی طرح اربعین حسینی کے عظیم ملین مارچ کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ عظیم مارچ مظلومیت نمائی اور ظلم کے مقابلے میں استقامت کی یاد منائے جانے کا مظہر ہے، جس نے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ اگر ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کی جائے تو پورے سماج و معاشرے میں ظلم و فساد چھا جائے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران سوئٹزرلینڈ، فرانس، عراق اور یورپی کونسل کے سربراہوں سمیت متعدد اہم شخصیات سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کو بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایران کی علاقائی اور عالمی پالیسی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔
جناظرین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔
السلام ورحمۃ
اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نیو یارک میں ہیں، عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ میڈیا سے بھی انہوں نے جو ہے وہ روبرو ہوئے اور انٹرویوز وغیرہ انہوں نے دیے، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جنرل اسمبلی کو بھی خطاب کیا، جس میں واضح طور پر ایران کے موقف کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے بیان کیا اور بہت ساری چیزیں اس میں، بہت سارے نکات جن کا ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بنیادی بات تھی جو شروعات میں انہوں نے کہا وہ یہ کہ ایران عالمی سطح پر مکمل انصاف کے قیام کی حمایت کرتا ہے اور جب تک عالمی سطح پر انصاف قائم یا نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک بشریت جو ہے وہ چین و سکون سے نہیں رہ سکتی، اور یہی تمام ادیان الہی کا بھی نظریہ اور آئیڈیا ہے۔ اس نقطے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اگر اجازت دیں تو خود جو اس وقت نیو یارک کے اندر جو سفارتی سرگرمیاں اور خود آئے رئیسی کی جو ملاقاتیں ہیں، میں اس پہ ایک دو جملے عرض کروں۔
بالکل،
ایران کی ایک بڑی کامیاب سفارتکاری ہے، یعنی وہ ایران کے جسے امریکہ اور سامراجی طاقتوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو بالکل دیوار سے لگا دیں اور اس کو ایسا ایک ملک بنا دیں کہ لوگ ان سے ملنا، ان کے حکام سے گفتگو کرنا، ان کے قریب آنا جو ہے وہ گویا ان کو ایک شجر ممنوع بنا کی کوشش کی گئی تھی، اور بڑی بھرپور کوشش تھی۔ آپ اگر ماضی میں دیکھیں اور اب بھی دیکھیں، اب بھی ان کے رویوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایران کو ایک الگ تھلگ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی موضوع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ ایران کو ڈیٹریک کرتے ہیں، کہیں پہ ان کو کسی اور انداز سے ان کے ساتھ رویے رکھتے ہیں کہ جس سے کہ عالمی سطح کو یہ پیغام جائے کہ یہ لوگ اپنے دائرے کے اندر ہیں، ایک کوئیں کے اندر ہیں، ان کے کوئی اصول اور ضوابط نہیں ہیں، یہ عالمی جو تعلقات کے جو اصول اور قوانین ہیں ان سے آگاہ نہیں ہیں۔ یعنی ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انقلاب کے بعد ایک بڑا ایک محدود سے نظریات اور ایک خاص سرحدوں کے اندر محدود ہے اور فلاں فلاں فلاں، لیکن جب بھی اسلامی جمہوریہ ایران کا کوئی نمائندہ، کوئی شخصیت، چاہے وہ انفرادی طور پہ کسی ملک میں جاتی ہے یا اس طرح کے کسی انٹرنیشنل اور بین الاقوامی اجلاسوں میں جاتی ہے، تو جو ملاقاتوں کی ریشو ہوتی ہے وہ کئی ممالک سے کہ جو بظاہر بڑے مضبوط بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، ان کو سفارتی میدان میں بھی بہت ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ ایران کے مقابلے میں ان کی ملاقاتوں کی تعداد یا ملاقاتوں میں ہونے والا جو ایجنڈا ہے، اس میں چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ بڑی بھرپور ہوتی ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، جنرل اسمبلی بظاہر تو کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کے کوئی مثلا کوئی قانونی حیثیت ہو اور اس میں کی گئی بات کوئی قانون کا درجہ رکھتی ہو، یا اس کو بعد میں کہیں پہ کسی قرارداد کی صورت میں یا کسی اس میں آئے، نہیں، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک عالمی سفارتی میلہ ہے جس میں ہر کوئی آ کے اپنی بات کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ یہی ہے کہ وہ باتیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اپنے مخصوص تعصب یا صہیونی لابی کے دباؤ کی وجہ سے ایران کے بارے میں یا ایران کے حکام کی نشر نہیں کرتا، یہاں پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب جنرل اسمبلی میں وہ بات ہوتی ہے البتہ اس کو اینگلنگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے, جسے کہتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سارے حقائق جو ہیں وہ اس طرح پہنچ جاتے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مؤثر تقریر تھی آغا رئیسی کی, اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہیں اس کے جو آؤٹ پٹ سامنے آ رہے ہیں, یا خاص کر جو میڈیا سے ان کا ہے, حتیٰ مختلف ادیان کے لوگوں سے بھی جو انہوں نے بات کی ہے, یعنی جب سے آئے رئیسی گئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چند سربراہان مملکت میں شامل ہیں کہ جن کو میڈیا زیادہ کوریج دے رہا ہے. اب اس کے پیچھے کچھ بھی اہداف ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھی میڈیا کوریج لیا ہے آغا رئیسی نے, اور یہی اس جنرل اسمبلی کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں وہ میرٹ اور فائدہ بھی ہے. یہ جو آپ نے سوشل جسٹس کی بات کی ہے اور ایک عدل اجتماعی کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ تمام ادیان میں دیکھیں عدل اجتماعی ہی بنیادی ہے. اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ جتنی جنگیں ہیں, ناامنی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, جتنے انسانی مسائل اس وقت دنیا کو درپیش ہیں اسی بنیاد پہ ہیں کہ عدل اور اجتماعی عدل کو, سوشل جسٹس کو اہمیت نہیں دی جاتی. بہت سارے نعرے لگائے جاتے ہیں, بہت سارے ممالک اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن کے منشور میں اس کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں سوشل جسٹس کے عنوان سے. چونکہ جنرل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تو جنرل اسمبلی اور یونائٹڈ نیشن کے اندر سوشل جسٹس کے نعرے بڑے بلند ہیں. اس کے منشور کے اندر ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر واقعاً دنیا کے اندر اس سوشل جسٹس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں, نہ صرف قرارداد پاس کی جائے, نہ صرف اس پہ سیمینار کیا جائے, اس پہ کانفرنس کی جائے, یا ایک بڑی زبردست قسم کی تقریر کر کے جو ہے وہ اس سے مثلا علیحدہ ہوا جائے, اگر یہ واقعاً سوشل جسٹس جو ہے وہ عملی طور پہ نافذ ہو جائے تو دنیا ایک بڑی تبدیلی سے جسے کہتے ہیں وہ روبرو ہو سکتا ہے, اور اس کے عملی فوائد جو ہیں وہ بہت نیچے تک آئیں گے. یعنی انسانی آبادی کے آخری حصے تک اگر اقوام متحدہ کے اس منشور یا اس نظریے کے تحت کے سماجی انصاف ایک بنیادی ضرورت ہے, اور اس کی تمام ادیان نے بھی تائید کی ہے, تمام ممالک کے آئینوں میں بھی موجود ہے, یونائٹڈ نیشن کے منشور کے اندر بھی موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو صرف زبان کی حد تک بیان کیا جاتا ہے. لیکن جس انداز سے آغا رئیسی نے اس کو منسلک کیا ہے عالمی مسائل کے ساتھ اور اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا پیغام دنیا تک گیا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا. جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہفتہ مقدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. عزیز سامعین, ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی مناسبت سے ہم آج کے پروگرام میں ہفتہ دفاع مقدس کے سلسلے میں عرائض پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے پہلے ہفتے کو ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کا نام دیا گیا ہے کہ جو 31 شہریور سے 6 مئی مطابق 22 سے 28 ستمبر تک منایا جاتا ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے 2 سال بعد ہی عراق کے باسی ڈکٹیٹر صدام نے سامراجی طاقتوں بالخصوص امریکہ کی ایما پر 1980 میں ایران کے خلاف ہوائی اور زمینی جنگ کا آغاز کر دیا. 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ کے نوخیز نظام کا تختہ پلٹنے کے مقصد سے مکمل منصوبے کے ساتھ ایران کے خلاف بھرپور جنگ کا آغاز کر دیا. عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین عراقی ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے اور 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو پھاڑ کر ایران پر باسی حکومت کے حملے کے آغاز کا اعلان کیا۔ ایران اور عراق نے 6 مارچ 1975 کو الجزائر معاہدے پر دستخط کرنے کے ذریعے کئی برسوں سے جاری اختلافات اور سرحدی تنازعات کا خاتمہ کیا تھا۔ اگرچہ اس معاہدے اور اس کے تمام ملاقات پر دستخط بغداد میں کیے گئے، لیکن چونکہ اس وقت کے الجزائر کے صدر ہواری بومدین اور اس ملک کے حکام نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اس لیے یہ معاہدہ الجزائر معاہدے کے نام سے مشہور ہوا۔ صدام حکومت نے 6 سال بعد یعنی 1980 میں الجزائر معاہدے کو ایک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور اسی سال 22 ستمبر کو ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ ایسی حالت میں ایران پر مسلط کی گئی تھی کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران استکباری طاقتوں بالخصوص امریکہ کے شدید دباؤ میں تھا اور ایرانی عسکری قوتیں ابھی تک تشکیل نو اور تنظیم سازی کے مراحل میں تھیں۔ سامراجی طاقتوں کے دیے ہوئے ہتھیاروں اور ان کی مکمل حمایت کے نشے میں چور صدام کا خیال خام یہ تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تہران پر قبضہ جما لے گا، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایمانی و اسلامی جذبے سے سرشار ایرانی عوام اور ملک کے جانباز سپاہیوں نے اپنی مثالی شجاعت و بہادری کے ساتھ غیروں کی دی ہوئی طاقت پر نازاں ڈکٹیٹر صدام کی فوج کا مقابلہ کیا اور اسے ذلت آمیز اور تاریخی شکست سے دوچار کر دیا۔ صدام جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس نے جنگ تو شروع کر دی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ 8 برسوں تک جاری رہے گی۔ ایران کے بالمقابل برسر پیکار بظاہر صدام کی فوج کے پیچھے امریکہ، سابق سوویت یونین، مغربی ملکوں اور علاقے کی رجت پسند عرب حکومتوں کی مکمل مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کار فرما تھی، مگر اس کے باوجود صدام اور اس کے علاقائی و غیر علاقائی آقاؤں کو کامیابی نصیب نہ ہوئی اور جمہوری اسلامی کی نابودی پر مبنی ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ صدام کی حکومت کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ یہ جنگ 20ویں صدی کی سب سے بڑی روایتی اور ویتنام جنگ کے بعد دوسری طویل ترین جنگ تھی۔ اس مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام نے اپنی عزت و شرف، انقلاب اور عرضی سالمیت کے دفاع میں 2,13,000 شہدا اور 6,72,000 زخمیوں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ اس جنگ میں ایران کے 40,000 افراد کو قیدی بھی بنایا گیا۔ صدام حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے خلاف وسیع اہداف کا تعاقب کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ان اہداف میں اسلامی جمہوریہ ایران کے زوال کا خواب سر فہرست تھا، لیکن ایرانی قوم نے ایمان سے سرشار اپنی مزاحمت کے ساتھ اور اپنی دینی اور حب الوطنی کے جذبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دی بلکہ جہادی ثقافت، ایثار و قربانی اور مزاحمت کی شکل میں بے مثال اور منفرد کارنامے بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ جس طرح سے کہ ایران کا اسلامی انقلاب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوا، مقدس دفاع کے دوران بھی آپ ہی کے رہنما ارشادات اور قیادت کے سائے میں ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ گزشتہ 200 برسوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ ایران نے ایک غیر مساوی جنگ میں اپنی زمین کا ایک بالش حصہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بھرپور استقامت و مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں، جنگ میں ہم نے ستمگروں کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا دی، جنگ میں ہم نے اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیا، جنگ میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، ہم نے مشرق و مغرب کی 2 سپر طاقتوں کے طلسم کو توڑ دیا اور ان کی حیبت کو چکنا چور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مقدس دفاع کے سائے میں ملت ایران اور اسلامی معاشرے کو قابل قدر اور پائیدار کامیابیاں حاصل ہوئیں جن کا تجزیہ اسلامی اور عوامی مزاحمتی ثقافت کے عنوان سے کیا جا سکتا ہے۔ خود اعتمادی کی تقویت، مذہبی عقائد کا پروان چڑھنا، تخلیقی صلاحیتوں کا ابھرنا، سماجی ہم آہنگی میں اضافہ اور قومی اتحاد کو مستحکم کرنا، اسلامی جمہوریہ ایران کے اختیارات کا استحکام، ملک کی آزادی اور استقلال کی ضمانت، بڑی طاقتوں کے خلاف جد و جہد کا آئیڈیل قائم کرنا اور اسلامی بیداری میں مدد کرنا، وہ اہداف تھے کہ جو 8 سالہ مقدس دفاع کے نتیجے میں نمایاں ہوئے اور ان کو فروغ حاصل ہوا۔ مذہبی عقائد کے حامل ہونے کے سبب مقدس دفاع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مزاحمت و ایثار کی ثقافت جغرافیائی سرحدوں سے ماورا بھی اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہی۔ اس طرح سے کہ خطے میں اسلامی مزاحمتی محاذ کی تشکیل اور توسیع کو ایرانی قوم کے مقدس دفاع کے اہم ترین آثار و برکات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی اور جارحانہ طاقت ایسی ہے کہ وہ میزائلوں اور ڈرون سمیت تمام قسم کے ہتھیاروں کی تیاری میں پیش رفت اور بین الاقوامی پانیوں میں مقتدرانہ موجودگی کی وجہ سے علاقائی اور بین الاقوامی طاقت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ آج ایرانی بحریہ کا طاقتور بحری بیڑا اغیار سے وابستگی کے بغیر دور دراز کے سمندروں میں موجود ہے اور اس سرحد کے جیالے ملکی مفادات اور جہاز رانی کی سلامتی کے محافظ ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی طاقت اور ٹیکنالوجی صرف اس کی ساخت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جدید ترین جارے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنا اور اسے اپنے دام میں گرفتار کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی مقامی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجیوں کا ایک اور حصہ ہے، اور امریکہ کے فوجی اور جاسوسی کے جدید ترین ڈرون طیاروں کا کنٹرول حاصل کرنا اور ایرانی ماہرین کے توسط سے اسے زمین پر اتار لینا ان صلاحیتوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایران نے انواع و اقسام کے ڈرون بنانے، خاص طور پر دفاعی اور فوجی شعبوں میں بھی حالیہ برسوں میں حیرت انگیز ترقی کر کے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی ہے۔ شاہد، مہاجر، کمان 22، سیمر، غزہ اور کررار نامی ڈرونز ایسے ڈرون طیارے ہیں کہ جو دفاعی صنعتوں اور ایرانی مسلح افواج کے ماہرین کے ہاتھوں تیار کیے گئے ہیں کہ جن سے ملک کی دفاعی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر ہر سال قومی سطح پر جشن اور خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مسلح افواج کی پریڈ، نئے فوجی ساز و سامان کی نمائش اور رونمائی اور طاقت کا مظاہرہ شامل ہے۔ ہم یہاں پر اپنی اس گفتگو کا اختتام رہبر انقلاب اسلامی کے اس بیان سے کرتے ہیں۔ حضرت امام خامنہ ای نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر عراقی جارحیت کے دوران اصل فریق صدام اور باس پارٹی نہیں تھی، بلکہ اصل فریق اور مد مقابل امریکہ جیسی طاقتیں تھیں جنہیں اسلامی انقلاب سے کاری ضرب لگی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ جنگ بھڑکانے والی طاقتوں کا اصل مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کو نابود کرنا تھا۔ ان طاقتوں نے صدام کی جاہ طلبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس جنگ میں آگے کر دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بعد میں منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے واضح ہو گیا کہ جنگ سے پہلے صدام نے امریکیوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، جس کے تحت دوران جنگ مال بردار بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے اور وہاں سے صدام کے لیے ہتھیار سپلائی کیے جاتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران برطانیہ، فرانس، سابق سوویت یونین اور یوگوسلاویا ہمارے خلاف سرگرم تھے۔ ایران کو کم ترین وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، کوئی چیز ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں معراج طیاروں سے لے کے انٹیلیجنس معلومات تک، توپوں اور ٹینکوں سے لے کر کیمیائی ہتھیاروں تک، ہر چیز صدام کو فراہم کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ صدام نے نہ صرف ہمارے خلاف بلکہ خود عراقی قوم کے خلاف بھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ حلبچہ کا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن نے جنگ شروع کی اور اس کا مقصد اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کو نابود کر کے ہمارے ملک میں ایک پٹھو اور کمزور حکومت کو اقتدار میں لانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک ملک کے خلاف سفارا تھیں کہ اس کو ختم کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وہ 8 سال تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے لیکن کچھ نہ کر سکے، جبکہ ایرانی قوم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کو ملی تشخص اور ایرانی قوم کے دانشمندانہ اقدامات کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دفاع مقدس میں حصہ لینے والے مجاہدین اور سپاہیوں کی یاد منانا ایک قومی ذمہ داری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کرنے والے جابازوں نے واضح کر دیا کہ ایران کی سرحدوں اسلام کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ مجاہدین اسلام نے قومی وقار اور ناموس وطن کا دفاع کیا اور ان میں سے بہت سے شہید ہو گئے، اور جو باقی بچے انہوں نے جنگ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 شہریور، 25 صفر المظفر اور 22 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ستمبر سن 1828 عیسوی کو موجودہ جنوبی افریقہ میں زولو بادشاہت کے بانی اور قبیلے کے سردار شاکا کو ان کے 2 سوتیلے بھائیوں نے قتل کر دیا۔ شاکا 1815 عیسوی میں زولو قبیلے کے سردار بنے اور جلد ہی اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اضافہ کر لیا، یہاں تک کہ شاکا کے دور میں زولو قبیلہ انتہائی طاقتور بن گیا۔ شاکا کے قتل کے بعد ان کا ایک بھائی ان کا جانشین بنا۔ زولو حکومت نے آخرکار 1880 عیسوی میں برطانیہ سے شکست کھائی اور اس کا شیرازہ بکھر گیا، اور یہ محدود اختیارات کی کئی حکومتوں میں تقسیم ہو گئی۔ زولو قوم آج بھی جنوبی افریقہ میں ایک نسلی اقلیت شمار ہوتی ہے، اور انکاتھا فریڈم پارٹی ان کی نمائندہ جماعت ہے۔ پچیس سفر المظفر سن 1340 ہجری قمری کو احمد رضا خان بریلوی نے وفات پائی۔ وہ ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان خود بھی ایک بلند پایا عالم دین تھے۔ انہی کی تربیت کے زیر اثر احمد رضا خان نے 4 برس کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ پھر 13 برس کی عمر میں علوم دینی کی تعلیم مکمل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک دینی تعلیمی مرکز قائم کیا جو جامع منظر الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، کہ جس کا اظہار وہ برملہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک توانا شاعر بھی تھے، لہٰذا انہوں نے نعت اور منقبت کے میدان میں وسیع کام کیا، اور اس صنف سخن کے علاوہ انہوں نے کسی اور میدان میں شاعری نہیں کی۔ ان کی نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کی گہری عقیدت کی غم ماضی کرتی ہے۔ بائیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو برصغیر کے معروف عالم دین، دانشور اور مفکر علامہ ابوالعلیٰ مودودی نے وفات پائی۔ وہ سن 1903 عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک صحافی کی حیثیت سے کیا۔ اور دہلی سے نکلنے والے جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمعیت سمیت متعدد اخبارات سے بطور مدیر منسلک رہے۔ سن 1925 عیسوی میں علامہ محمود الدین نے الجمعیت اخبار کی ادارات چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ حیدرآباد سندھ چلے گئے۔ یہیں سے انہوں نے سن 1932 عیسوی میں ترجمان القرآن نامی رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے سن 1941 عیسوی میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک سیاسی و مذہبی تنظیم قائم کی۔ علامہ مودودی کی تحریر کردہ کتابوں کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے اور وہ پہلی بزرگ مذہبی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کھل کر اور سنجیدہ حمایت کا اعلان کیا۔ اکتیس شہریور 1359 ہجری شمسی کو عراقی فوج کے وسیع ہوائی اور زمینی حملے سے ایران کے خلاف عراق کی فوجی جارحیت شروع ہوئی۔ بڑی طاقتوں نے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خلیج فارس میں اپنے مفادات خطرے میں دیکھ رہی تھیں، عراق کی حمایت کی اور علاقے کی باس حکومتوں نے صدام کی وسیع مالی، فوجی، سیاسی اور تشہیراتی مدد کی، لیکن وہ اپنے مقصد یعنی نو تشکیل شدہ اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ با ایمان مسلمان مجاہدین نے شجاعت و بہادری کے ساتھ جارے عراقی افواج کا مقابلہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ہاتھوں پے در پے شکست کھانے کے بعد بالاخر صدام کی جارے افواج بین الاقوامی سرحدوں پر دھکیل دی گئیں اور 29 مرداد سن 1367 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کے قرارداد نمبر 598 کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ نیز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے مطابق عراق کی حملہ آور اور جنگ شروع کرنے والے ملک کی حیثیت سے نشاندہی ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں عراقی جارحیت کے مقابلے میں ایران کے مسلمان قوم کے مقدس دفاع کی اہمیت کے پیش نظر ہر سال ہفتہ دفاع مقدس منایا جاتا ہے جو 31 شہریور کو شروع ہوتا ہے۔ بائیس ستمبر سن 1988 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور شاعر رئیس امروہی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا اصلی نام سید محمد مہدی تھا۔ رئیس امروہی نے ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہی حاصل کی اور 1941 عیسوی میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز مراد آباد کے ادبی ماہنامہ میں مسافر سے کیا۔ وہ آخری سانس تک صحافت سے وابستہ رہے۔ رئیس امروہی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور انہوں نے 13 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں وہ سبا عرفانی تخلص کرتے تھے۔ وہ ایران کے اسلامی انقلاب سے بے حد متاثر تھے اور نصر من اللہ والفتح القریب اور اللہ اکبر خمینی رہبر، ترانے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اسلامی انقلاب سے ان کے قلبی لگاؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعد. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و بحرمة القرآن اعتمد علیک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدیک. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا.